بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. ناظرین محترم، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن حکیم دنیاوی اعتبار سے، برزخی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کیسے ہمارے لیے ہدایت و رحمت ہے. پہلے تمہیدی مطالب میں چند جملوں میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے لیے سہارا لوں گا علامہ اقبال کے اسی شعر کا کہ جو قرآن حکیم سے دوری کے تعلق سے ایک ضرب المثل بن چکا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جواب شکمہ میں علامہ اقبال نے امت کی ہوا ختم ہو جانے اور امت کی رسوائی کا سبب یہ قرار دیا ہے کہ وہ معزز تھے اس لیے کہ وہ قرآن سے اپنا رابطہ رکھتے تھے. معزز عربی میں غلبے کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ غالب تھے، ان کی ایک بات تھی، ان کی ایک سے تھی، ان کی ایک ہوا تھی، اس لیے کہ وہ قرآن سے وابستہ تھے، وہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، وہ قرآن سے ہدایت لیتے تھے. آج جو ہم دور ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، رسوائی اور تاریکی ہمارا مقدر بن چکی ہے، اس کا سبب قرآن سے دوری ہے. عزیزو، کبھی کبھی جب ہم اپنے پیچھے رہ جانے کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں دانشوروں کی طرف سے، کچھ ایسے افراد کی طرف سے کہ جو انٹلیکچوئلس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے پہلا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے. اگر ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیں تو یقیناً ہم دوسری قوموں سے آگے نکل سکتے ہیں، مگر مجھے مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کا یہ سبب سن کر کبھی کبھی ہنسی آنے لگتی ہے، اس لیے کہ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کھڑے ہوں، ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، ہم اگر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا اتنے دن تک وہ قومیں جو آج ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں گی کہ چلو جب مسلمان آگے بڑھ جائیں تب پھر سے دوڑ کا آغاز کریں، ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے تو وہ ہم سے ہزاروں سال اور آگے بڑھ جائیں گے. دوسرا سبب جو ناکامی کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مسلمان اکنامیکلی بہت ویک ہو گئے. اگر یہ اکنامیکلی اسٹرانگ ہو جائیں، اگر پھر سے یہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہ بات ہی خلاف حقیقت ہے، اس لیے کہ آج مسلم ممالک کے پاس جتنی زیادہ دولت اور جتنے زیادہ وسائل ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ سبب ہو ہی نہیں سکتا ناکامی کا. اگر صرف وہ مغربی ممالک کے بینکس میں رکھی ہوئی اپنی دولت کو وہاں سے نکال لیں تو ساری دنیا اکنامی میں ان سے پیچھے ہو جائے گی. یہ سبب نہیں ہے، بلکہ اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب وہ ہے کہ جسے قرآن کی زبان میں پیغمبر اکرم بیان کریں گے اس وقت کہ جب شکوہ کریں گے اور کہیں گے انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس امت نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، قرآن سے دوری اختیار کر لی، قرآن سے ہجر اختیار کر لیا. تو اصل سبب قرآن سے دوری ہے. جتنا قرآن سے وابستگی رہے گی اتنی سربلندی رہے گی، اور یہ قرآن حکیم وہ ہے کہ جو ہمیں آخرت ہی میں فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا، اس لیے کہ سورہ نحل کے اندر ہدایت کے ساتھ رحمت بتایا گیا اور ہدایت کے تعلق سے بھی بہت ساری آیات ہیں. ہدى للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدم و بشرا للمؤمنین، مومنین کے لیے بشارت اور ہدایت ہے. اور اس کے ساتھ رحمت ہے. رحمت کے تین مرحلے ہوتے ہیں، رحمت دنیا میں بھی ہے، رحمت قبر میں بھی ہے، اور رحمت اس کے بعد والی دنیا کے لیے بھی ہے. کیسے یہ قرآن رحمت ہے، کیسے اس سے وابستگی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ عطا کرے گی اور آخرت بھی سربلند کرے گی، اس پر تھوڑی سی گفتگو یہاں پر کیے لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات دنیاوی اعتبار سے قرآن کے فائدے کیا ہیں. دنیاوی اعتبار سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا ذمہ دار قرآن سے وابستگی اور دوری ہے. یعنی جتنا بندہ قرآن سے وابستہ رہے گا, جو قومیں قرآن سے وابستہ رہیں انہوں نے عروج حاصل کیا, جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, یہ پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جو اس کے مطابق عمل کریں گے وہ عروج کریں گے. آج بھی جن قوموں کا آپ عروج دیکھ رہے ہیں وہ شاید نہ جانتے ہوں خود بھی اس بات کو, لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں اور اخلاقی بلندیاں پیدا کر لی ہیں کہ جو قرآن حکیم مسلمانوں سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر پیدا کر لیں. وہ قومیں آگے بڑھیں اس لیے کہ انہوں نے محنت اور لگن سے کام لیا, انہوں نے اپنے اخلاق کو آگے بڑھایا, انہوں نے ایمانداری کو اپنایا. وہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھیں وہ دوسری قوموں کے اندر آئیں تو انہوں نے عروج حاصل کیا. تو دنیا میں عروج حاصل ہوگا. دنیا میں عروج حاصل ہونے کو ہم سمجھتے ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, کہ اگر اکنامیکلی ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے تو شاید دنیا میں عروج حاصل ہو. تو اس کا راستہ بھی قرآن حکیم ہی ہمیں بتا رہا ہے. سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے یہودیوں کے لیے کہ اگر انہوں نے توریت کی, انجیل کی اور قرآن حکیم کی پابندی کی ہوتی تو ہم انہیں اوپر سے بھی نعمتیں عطا کرتے اور نیچے سے بھی نعمتیں عطا کرتے. یعنی ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوتی, ان کا رزق وسیع ہو جاتا. یعنی یہ اصول, یہ نسخہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ایک دنیاوی فائدہ رزق کے اندر برکت کا حاصل ہونا, یہ قرآن سے وابستگی اگر واقعی طور پہ وابستگی ہو تو حاصل ہو سکتا ہے. تو اکنامیکلی اسٹرانگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کے پاس رزق کی بہتات ہو. اور اس کا اصول قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر یہودی یہ کرتے تو ان کو یقیناً نعمتیں ملتی, اور اگر آج اہل ایمان یہ کرنے لگیں تو ان کو اوپر اور نیچے سے, یعنی آسمانوں سے بھی ان کے اوپر نعمتیں نازل ہوں گی اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی, ایسی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی. اور دنیاوی فائدہ کیا قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے پھر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مبارکہ کہف کے متعلق فرمایا. سورہ کہف جو 18 سورہ ہے قرآن حکیم کا, اس کی شروع کی 10 آیات کی تلاوت اور انہیں حفظ کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے کہا کہ جو اس کی 10 آیات کو حفظ کرے گا وہ بہت بڑے فتنے سے محفوظ رہے گا. وہ کون سا فتنہ ہے کہ جس سے حفاظت کی پیغمبر ضمانت دے رہے ہیں؟ یہ بتاتے ہوئے ضمانت دے رہے ہیں کہ دیکھو, آدم سے لے کر آج تک تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا. میں بھی تمہیں فتنہ دجال سے ڈراتا ہوں, مگر میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی جو ستارے کی طرح چمکتی ہوئی ہوگی. جو قرآن حکیم کے سورہ کہف کی 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. یہ فتنہ دجال کون سا فتنہ ہے؟ میں نے عرض کیا اور متعدد مقامات پر یہ بات آئی کہ ہر نبی نے ڈرایا. ہر نبی کے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے جو فتنہ اکبر ہے, سب سے بڑا فتنہ. تو اگر قرآن حکیم کے ایک سورے کی صرف 10 آیات سب سے بڑے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے فتنوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ رہ کر ان سے محفوظ نہ رہ سکیں. لہٰذا یہ دنیاوی فائدہ بھی قرآن کا قابل غور ہے کہ وہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. اس کے بعد اگر آپ غور کریں کہ اور کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو بتایا گیا کہ رات کے فتنوں سے. رات کے فتنے یعنی رات کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں جنات اور شیاطین کا انسان پر حملہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے. ایسی متعدد احادیث ہیں بہت سارے سوروں کے متعلق اور بہت ساری آیات کے متعلق اس طرح کے فضائل بیان ہوئے ہیں, مگر یہاں بالخصوص ایک آیت جو طویل آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے, اس کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی رات میں اسے تلاوت کر کے سوئے تو پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ایک فرشتے کو اس کی حفاظت پر معمور فرما دیتا ہے. تو یہ بھی دنیاوی فائدہ ہے کہ انسان تمام طرح کے نظر نہ آنے والی قوتوں سے, جنات سے، شیاطین سے، خناس سے محفوظ رہ سکتا ہے اس کے ذریعے سے. اور اگر ذرا سا آگے بڑھیں تو اس وقت جو کیلیمٹیز ہوتی ہیں، ابھی کچھ ہی دن پہلے زلزلہ آیا اور کتنے زلزلے بڑھ رہے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا گیا کہ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا چلا جائے گا ویسے ویسے زلزلے اور آفات ارضی و سماوی بڑھتی چلی جائیں گی. قرآن حکیم کا دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر اس سے انسان وابستہ ہو جائے اور واقعی طور پر اس سے عمل کرنے لگے تو اس کے ذریعے سے یہ تمام فتنوں سے، آفات ارضی و سماوی سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. پیغمبر اکرم کا کہیں سفر ہے، اصحاب ساتھ میں ہیں کہ اچانک آسمان کے اوپر بادل گھرائے اور سیاہ آندھی چلنے لگی. بہت تیز سیاہ آندھی چلی، ایسی آندھی تھی کہ اس کی وجہ سے تمام اصحاب پریشان ہو گئے. اس وقت پیغمبر اکرم نے موعظتین کی تلاوت کی اور اصحاب سے یہ فرمایا کہ دیکھو، موعظتین وہ قرآن کے سورے ہیں کہ اگر تم ان کی تلاوت کرو تو تمہیں تمام آفات ارضی و سماوی سے حفاظت کی میں ضمانت لیتا ہوں. تو یہ اس کا ایک دنیاوی فائدہ. بہرحال دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں. یہ دنیاوی فائدوں پر گفتگو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج جس میٹریلسٹک ورلڈ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس مادی دور میں ہم ہیں، وہاں ہر چیز کو مادی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ہر چیز کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں اس سے دنیا میں فائدہ کیا حاصل ہوگا. آج کا نوجوان دین پر عمل کرنے کے لیے بھی یہ سوال کرتا ہے کہ اگر میں دین پہ عمل کروں گا تو مجھے اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا، اگر میں نماز کی پابندی کروں گا تو مجھے دنیاوی فائدہ کیا ہوگا. تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں. اس کے بعد دنیا کے بعد مرحلہ آتا ہے قبر کا، کہ جب سب کچھ چھوڑ کے انسان یہاں پر چلا گیا ہے تو قبر کی اس تاریکی میں جو سوال ہوں گے اس میں پوچھا جائے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. اور جب ان تینوں سوالات کے جوابات بندہ دے دے گا تب اس سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا، وما یدرک، کہ تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا، یعنی تجھے کیسے معلوم ہوا کہ رب تیرا اللہ ہے، تجھے کیسا پتہ چلا کہ نبی تیرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تیرا دین اسلام ہے. اس وقت وہ جواب دے گا کہ میں قرآن حکیم سے وابستہ تھا، میں مجھے قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں معلوم ہوئیں. تو آپ نے دیکھا، یعنی شروع کے تین سوالوں کے جوابات کا انحصار بھی قرآن کے اوپر ہے کہ اگر قرآن سے وابستہ ہے تو ان تینوں کا جواب دے سکتا ہے، ورنہ شاید ان تینوں کا جواب دینے میں بھی زبان گم ہو جائے. تو یہ برزخی فائدہ ہے. اس کے بعد اور آگے کا مرحلہ آتا ہے آخرت، کہ آخرت میں بھی یقیناً قرآن حکیم ہی ہے. جتنے سوروں کے فضائل آپ دیکھیں تو اکثر سوروں کے فضائل میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اگر اس سورے کو تلاوت کیا جائے خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اس سورے کی فضیلت یہ ہے. سورہ دخان کو دیکھیں، سورہ عنکبوت کو دیکھیں، اور متعدد سورے قرآن حکیم کے اکثر میں یہ بات ملے گی کہ اس کے ذریعے سے آخرت کی جو سخت مرحلے ہیں، قیامت کے جو بدن میں لرزہ پیدا کر دینے والے مناظر ہیں، ان سب میں قرآن ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا. قرآن کہے گا نہیں نہیں، یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس نے مجھ سے ہدایت لی ہے، یہ مجھے اہمیت دیتا تھا دنیا میں، بار الہ یہ میری قرأت کیا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، قرأت کیا کرتا تھا، اسے لباس عزت عطا کر. اللہ اس کی سفارش کو مانے گا اور اسے لباس عزت عطا کرے گا، سر کے اوپر ایک تاج رکھے گا، پھر سفارش کرے گا کہ اسے اور لباس عزت عطا کر، تو دوسری مرتبہ پھر لباس عزت عطا ہوگا، دوہرے دوہرے لباس، دوہرے دوہرے تاج اسے ملیں گے. اس کے بعد یہ قرآن کہے گا کہ پالنے والے اب تو اس سے راضی ہو جا، اسے معاف فرما دے، یہ سفارش بھی قبول کرے گا اللہ. اور ایک فائدہ وہ ہوگا جو والدین کو ملے گا، کہ والدین کو عزت کا لباس عطا کیا جائے گا قاری قرآن کی، اور اس وقت والدین سوال کریں گے کہ یہ ہماری کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ لباس عطا کیا گیا، تو جواب ملے گا کہ تم نے قرآن کو اہمیت دی اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی، یہ قرآن سے تمہاری محبت اور اپنے فرض کی ادائیگی کا نتیجہ ہے کہ تمہیں یہ دولت مل رہی ہے اور یہ نعمت عطا ہو رہی ہے. واقعی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو قرآن کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو حاصل کر سکیں، اور ان لوگوں میں اللہ ہمارا شمار نہ کرے کہ جن کے متعلق پیغمبر اکرم یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔